الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزات سلسلوار ترجمہ قران میں سورۃ النساء ہمارے ذیل مطالعہ ہے اس کے چار حصوں میں سے آخری حصہ الحمدللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ اس سورۃ النساء کی تکمیل بھی ہم کر لیں گے اس آخری حصے میں تکرار کے ساتھ یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو خطاب ہے وہ اہل ایمان اور اہل کتاب بیک وقت دونوں سے خطاب ہے اہل کتاب میں سے یہود خاص طور پر ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کی جو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیاں ناشکریاں ان کا بھی ابتدان تذکرہ کیا گیا اور کچھ اہل ایمان کو بھی نصیحتیں ہیں کہ جو اہم ہدایات وہ دی گئیں اور پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ خطاب کا رخ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ عیسائیوں نے نصارہ نے جو دین میں غلو کیا وہ دو اعتبارات سے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا عقیدے کے اعتبار سے ان کو کسی نے ایک گروہ نے اللہ ہی قرار دے دیا خدا ہی قرار دے دیا ایک نے کہا کہ یہ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ پھر یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ ہے کہ جو ان کے ہاں وہ گمراہ کن آیا تو اس حوالے سے ان کو اس گمراہ کن عقائد سے جو ہے وہ روکا گیا اور ان کو نصیحتیں ہیں کہ جو کی گئیں اور پوری انسانیت کو پھر آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ ایمان لے آؤ اسی میں تمہارے لیے خیر باقی یہ ہے کہ اسی تسلسل میں عیسائیوں سے کہ جو کہ ایک آر وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اتنے معجزات دکھانے والے جو عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف آئے ہیں وہ رسول وہ یعنی اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو یا تو اللہ کے برابر کوئی ہستی ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اس کی خدائی میں جو ہے وہ شامل ہیں یہ ابدیت کا معاملہ کہ جو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک آر محسوس کرتے تھے اور اس سے جی چراتے تھے تو اسی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کی جو آیات اور آخری رکوع ہم مطالعہ کر رہے ہیں ابتدان ان کی نفی ہے کہ جو کہ فرمائی گئی فرمایا کہ لن یستنکف المسیح، ہرگز مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی آر نہیں، کوئی ننگ نہیں کہ ان یکون عبد للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تاریخی حقیقت ہے سورہ مریم میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی جو پیدائش اس کو واضح فرمایا نصارہ پر خاص طور پر، کہ بن باپ کے جب وہ پیدا ہوئے اور مریم سلام علیہا اپنی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائیں قوم کے سامنے، تو قوم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، یہ کیسے بن باپ کے بچہ تم لے آئے؟ تو مریم سلام علیہا نے، یہ پورا واقعہ سورہ مریم میں آتا ہے، کہ کوئی بات نہیں کی بلکہ اشارہ کر دیا جو عیسیٰ علیہ السلام بالکل بچے تھے گود میں تھے ان کی طرف۔ تو قوم نے کہا کہ مریم ہم کس طرح سے اس بچے سے گفتگو کریں، یہ تو ابھی گود میں ہے۔ لیکن اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بالکل ویسے ہی کلام کیا کہ جیسے کوئی بڑا کلام کرتا ہے، اور آپ کا وہ کلام نقل قرآن مجید نے سورہ مریم کے اس مقام پہ کیا کہ جس میں ان کی طرف سے یہ قول تھا کہ انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں۔ یعنی بالکل بچپنے میں ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا معجزانہ طور پر، اور قوم نے اس بات کو سنا تھا کہ میں ابن اللہ نہیں، میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے نصارہ کو، عیسائیوں کو، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز اس معاملے میں کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ رخ ذرا کر دیا گیا کفار مکہ کی طرف بھی، کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، ان کو الوہیت میں شامل کر لیا تھا، تو ان کو بھی شامل کر لیا گیا کہ ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ بندگی میں کوئی آر فرشتوں کو، جو کہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، ان کو بھی کوئی آر نہیں ہے اس معاملے میں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بندگی ہے یہ ایک بہت بڑی شان ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کو چنا ہے۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج پر گئے ہیں، اور معراج کے بھی بالکل انتہا پر، کہ جب صرف اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ پیچھے یعنی رک گئے تھے، آگے نہیں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لما اشرفو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما اشرفو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کو آج کس اعزاز سے جو ہے وہ مشرف کریں، شرف بخشیں، کیا اعزاز آپ کو آج ہم عطا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ کیا تھی کہ اے اللہ آج مجھے تو اپنی یعنی بندگی کا اعزاز ہے کہ جو کہ عطا فرما دے، مجھے اپنے بندے ہونے کی نسبت سے قبول فرما دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور یہ جو بندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی انسان کی، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان وہ اللہ کا اس زمین پر بندہ بن کر رہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بندگی سے آر کون محسوس کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتا ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ جو آگے فرمایا جا رہا ہے اور برا انجام بھی سامنے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی اس اللہ کی بندگی سے آر محسوس کرے، اس کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ کان کھول کے سن لے کہ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے سب کو جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے، روز محشر ان کو جمع کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ سارا چٹا بٹا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کا جو بھی انجام بد ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اب دیکھ لیے اگلی دو آیتوں میں بھی، بلکہ اگلی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کمپیریزن بھی ہے کہ جو کہ بیان کر دیا، یعنی اس زمین پر تو ایک وہ گروہ ہے کہ جو خوش نصیب گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے، کہ جو اللہ کا بندہ بن کر رہتے ہیں، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، تو ان کا جو انجام حسن ہے، حسن انجام، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جو آر محسوس کرنے والے ہیں ان کا انجام بد بھی ساتھ میں لایا جا رہا ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی. یہاں بہت ہی اہم بات ہے، یہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ صرف ہم سے تقاضا ایمان لانے کا نہیں، بلکہ ایمان کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ کیا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. اور جب انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے لازمن عمل جنریٹ ہوتا ہے. یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ ننگے تار اگر یہاں پر کھلے میں ہیں، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اس میں کیا بہ رہا ہے، کرنٹ بہ رہا ہے، تو اس پر لازمن میرا عمل کیا ہوگا کہ میں ان وائر سے بچوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، ان کو چھوؤں گا نہیں. تو یقین پر انسان کا لازمن عمل ہوتا. زہریلا سانپ ہے، حالانکہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، انسان کا تو یقین پر کیا گمان پر بھی عمل ہو جاتا. ہر سانپ ہم جانتے ہیں کہ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی سانپ خدا نخواستہ یہاں نکل آئے تو سب اس سے بچیں گے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا کہ پتہ نہیں کہ یہ زہریلا ہی نہ ہو اور مجھے ڈس لے اور مجھے نقصان پہنچا دے. تو انسان کا گمان پر بھی عمل ہو جاتا ہے، یقین تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس پر تو لازمن عمل جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو یقین ہے واقعتاً تو اس پر پھر لازمن نیک عمل ہے کہ جو جنریٹ ہوگا، کہ جو اللہ پر یقین رکھے، آخرت پر یقین رکھے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پھر انہیں پورے پورے اجر ہے کہ جو کہ ان کے اعمال کے وہ دے گا روز قیامت، اور صرف اجر نہیں دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے انہیں اور بھی کچھ بڑھا کے دے گا. اب یہاں پر بڑا یعنی ایک اہم دو الفاظ ہیں کہ جو کہ آئے ہیں، اجر اور فضل، یعنی اجورہم اور من فضلی. تو یہ اجر اور فضل کے فرق کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی روزمرہ کے جو بھی ہم کام کسی مزدور سے لیتے ہیں، لیبر سے لیتے ہیں، کسی لیبر کو ہم نے ہائر کیا کہ بھئی یہ گھڑا ہے کہ جو کہ اتنا کھود دو اور میں تمہیں 500 روپے دوں گا اس گھڑے کے کھودنے کے. اب وہ مزدور کم وقت میں اور انتہائی محنت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، وہ کم وقت میں آپ کا وہ معین کام کر کے دے دیتا ہے، گھڑا کود کے دے دیتا ہے. تو ہاں، آپ اس کی اجرت تو دیتے ہی دیتے ہیں جو آپ نے متعین کی تھی، وہ کتنی تھی؟ 500 روپے مثال کے طور پر. لیکن آپ خوش ہو کر وہ 500 سے اوپر جو ٹپ آج کل کہلاتی، یعنی 100 روپے آپ اس کو مزید دیتے ہیں. یہ 100 روپے کیا ہے؟ وہ فضل ہے. اور 500 روپے کیا تھا؟ وہ اس کی اجرت تھی، اس کا اجر تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کے انہیں اجر تو دیں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور مزید ہم ان کو بڑھا چڑھا کے اپنے فضل میں سے بھی عطا فرمائیں گے. تو ایک تو یہ گروہ ہے، یہ کمپیریزن ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، یہ آپ کو قرآن مجید میں بار بار ملے گا. اس زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے بن کر رہنے والے، کوئی آر اس کو محسوس نہیں ہوتی، کوئی وہ اللہ کی بندگی سے، اس کی غلامی سے جی نہیں چراتے. ہاں، اسی زمین پر کچھ ایسے ناہنجار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کہ جن کی روش کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل لذین استنکفو، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو آر جانا، اس سے جی چرایا، واستکبروا، اور تکبر کیا. فیعذبہم عذاباً علیماً، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی پشت پناہ جو ہے وہ پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے، یعنی کوئی ان کا روز قیامت پھر ان کو دردناک عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میرے اور آپ کے لیے ان آیتوں میں پیغام کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی مختلف صورتوں میں، مسلمان بھی، الا ماشاء اللہ، اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ بننے میں ایک آر محسوس کرتے ہیں. اور مثالیں بہت کامن ہیں، یعنی یہ مثالیں آج ہمیں بیان کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر ایک اصلاح کا پروسیس ہے کہ جو کہ وہ جنریٹ ہو. شادی بیاہ کا موقع آپ دیکھ لیں، کس طرح سے اللہ اس کے رسول سے کو ناراض کر کے پوری برادری کو خوش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک آر محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شادی کیسے جو ہے وہ صرف 3 امور پر ہو سکتی، اور وہ 3 امور کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، کیونکہ نکاح سنت ہی اللہ کے رسول کی ہے. لیکن ہم نے آج تک جو ہے وہ الا ماشاء اللہ یہ جاننے کی توفیق نہیں زحمت فرمائی کہ بھئی جب ہم ایک سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو وہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول. تو وہ تین امور ہیں کہ جو کہ ہمیں نکاح کے موقع پہ ملتے ہیں. نکاح کے اعلان عام کیا جائے, مسجد میں منعقد کیا جائے, دعوت ولیمہ ہے اور لڑکے کی طرف سے مہر کی ادائیگی ہے, فقط تین امان. اب اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی فہرستیں ہیں, مہندی, مائیوں, ڈانڈیے اور فائر ورکس اور کمکمیں چلانا پورے ایک ایک ہفتے اور پھر لڑکی والوں کے ہاں کھانا, یہ ساری جو ہے وہ خرافات. بینڈ باجے لے کر جو ہے وہ پوری بارات کا ایک تصور, جہیز کا ایک تصور, بری کا دکھاوا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اب اس میں آج فی زمانہ یہ بات کی جائے کہ بھئی یہ تو خلاف شریعت باتیں, لہٰذا ایک آر محسوس ہوتی بندگی میں کہ نہیں ہم اللہ کے نہیں بندے بنیں گے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے بلکہ ہم برادری کی بات مانیں گے. یہی تو ہے نا ہماری روش, ہم زبان سے نہ کہیں اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرتے. اسی طرح سے جو ہے وہ پورا کاروبار ہے اور پورے شہروں میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ میں ایک شہر سے میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا, آج پورے پاکستان میں جو ہے وہ کاروبار پھیل گیا. لیکن کاروبار کی بنیاد کیا ہے؟ سود. اور وہ سود کہ جو جس کے لیے اتنی شناخت قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ جو زنا کے لیے بھی نہیں آئی کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ آر محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کیسے سود کو چھوڑ سکتے ہیں, ہیلے بہانے اس میں کیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار مسجد میں آ کے, لیکن سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, بے حیائی اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں, آر محسوس ہوتا. آج ہماری مائیں بہنیں یعنی شرعی پردہ کرنے میں آر محسوس کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی بندی نہیں بنیں گے بلکہ ہم معاشرے کا جو بھی چال چلن ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھال لیں گے, اپنے بچوں کو بھی ڈھال لیں گے. چل رہا ہے سارا معاملہ. اور پھر یہ ہے کہ جب نور مقدم کیسز ہوتے ہیں اور مینار پاکستان والے کیسز ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں جب بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آر ہے کہ جو آج ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. تو جو کوئی بھی اللہ کی بندگی سے آر محسوس کرے گا تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اور پھر روز قیامت وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا اور کوئی اسے نہیں بچا سکے گا. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے اس میں پوری انسانیت سے خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, کیونکہ آپ آخری رسول ہیں, آفاقی رسالت آپ کی ہے آخری انسان تک کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں, یا ایھا الناس اے لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے برہان اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نورم مبینہ, ایک روشن نور. دو باتیں یہاں پر بیان ہوئیں, یعنی برہان آ چکا ہے. برہان کسے کہتے ہیں؟ واضح دلیل, یعنی ایسی دلیل کہ جو کہ ایک یعنی حجت بالکل تمام کرتے اور کوئی عذر جو ہے وہ کسی کے پاس باقی نہ رہے. لہٰذا یہ برہان سے یہاں مراد اکثر مفسرین نے لیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نورم مبینہ, اور ہم نے نازل کیا, انزلنا نورم مبینہ یعنی ہم نے نازل کیا ایک واضح روشن نور. اس سے مراد کیا ہے؟ نازل اللہ کے رسول پر کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہی الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں سورہ قدر میں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو لہٰذا یہ قرآن مجید وہ نورم مبینہ ہے. اور برہان کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, آپ کا اسوہ ہے. اور وہ ایسی واضح دلیل ہے کہ مسلمان کیا, اللہ کے رسول کو ماننے والے کیا, وہ تو لازم بات ہے مانیں گے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اصل تو ماننا وہ ہے کہ جو جس کا دشمن اقرار کرے. تو لہٰذا آج دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یعنی سیکولر فیلڈ میں بھی یعنی اجتماعی معاملات میں بھی اور انفرادی معاملات میں بھی جو بھی ہدایات آئیں اللہ کی طرف سے اس کو بالفعل زمین پر نافذ کر کے دکھایا. تو اللہ کے دشمنوں نے بھی, اللہ کے رسول کے دشمنوں نے بھی آپ کی پرسنالٹی کو قبول کیا. اتنی واضح پرسنالٹی آپ کی تھی. اور اس حوالے سے وہ روایت بھی ذہن میں لے آئے, یعنی چند اصحاب گئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرنے کے لیے, کس کے پاس گئے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور آپ سے آپ کے اخلاق معلوم کیے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا ان سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا سوال تو آپ کے اخلاق کے بارے میں ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نا کہ کانا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں, تم قرآن پڑھو اور اللہ کے رسول کی شخصیت کو دیکھو, کوئی فرق تمہیں نظر نہیں آئے. چلتی پھرتی عملی تصویر ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ آپ کی شخصیت ایسی واقعتاً ایک واضح دلیل تھی کہ جو کفار کے سامنے, اور لازم بات ہے کہ یہ وہ کفار تھے کفار مکہ ابتدان, کہ جو نبوت کے ظہور سے پہلے آپ کو دو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے, 40 سال کا عرصہ آپ ان کے درمیان گزار چکے تھے, صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیے, اپنے تنازعات جو ہے وہ اللہ کے رسول سے سالو کراتے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جیسے ہی آخرت کی دعوت اور وہ عظیم خبر دینی شروع کی, دعوت اللہ کی قرآن کے ذریعے سے, تو یہ جانی دشمن ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اس باطل نظام سے مفادات تھے. تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں, یقیناً تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے اللہ کے رسول کی شخصیت میں وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور ہے کہ جو نازل کیا. یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن مجید, کہ جو اس راہ کے مسافر, ہم مسافر ہیں, ہماری ایک منزل ہے اور ہم آخرت کی طرف رواں دواں ہیں. ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ ہے کہ جو کہ ہم اس ورلڈلی لائف میں, دنیاوی زندگی میں ایک سفر ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں. اور مسافر جس طرح سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی آرام کے لیے کچھ بیٹھ جاتا ہے سائے میں جا کے, بالکل یہی ہماری کیفیت دنیا کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میری مثال تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح. تو لہٰذا مسافر, اس کی ایک منزل ہے اور اس راہ کو جو نمایاں کرنے والی شے ہے وہ کیا ہے؟ یہ نور مبینہ. لازم بات ہے ایک شاہراہ سے آپ گزر رہے ہیں, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, تو لہٰذا کوئی ہاتھ کو ہائی سجائی نہیں دے رہا, کوئی اسپیڈ بریکر آ جائے, کوئی گڈھا آ جائے تو یعنی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے اس گڈھا ٹوپ اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے, اس شاہراہ کے مسافر کے لیے کیا لگائی جاتی ہیں؟ بیکن لائٹس لگائی جاتی ہیں. اور وہ بیکن لائٹس کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اس مسافر کے لیے اس شاہراہ کو نمایاں کر رہی ہوتی ہیں, اس کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھو یہاں اسپیڈ بریکر ہے, اب یہاں ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں جائے گا, بریک پہ پاؤں جائے گا, دیکھو یہاں اس گڈھے سے بچ کر یہاں سے نکلنا. بالکل اسی طرح سے صراط مستقیم ہے, اس پر گھڑے کھودے ہوئے ہیں دشمن ہمارا جو ابلیس ہے, شیطان. اس نے تو عزم کیا سورہ آراف میں جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے میں اللہ تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا, گمراہ کروں گا. تو لہٰذا اب وہ تو گھڑے کھود کر بیٹھا ہوا ہے, اب اس راہ میں قرآن ہے کہ جو کہ ہمیں روشنی دے رہا ہے کہ بھئی یہاں یہ شیطان کا گھڑا ہے, ان چیزوں سے بچ کے تمہیں نکلنا ہے, یہ حرام ہے اس کو نہیں اپنانا, یہ حلال ہے اس کو اپنا کر جو ہے وہ راستہ اپنا سیدھا کر. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ نور مبینہ, یہ قرآن مجید واقعتاً ایک روشن نور, اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس سے چمٹ گئے. وَاعْتَصَمُوا بِهِ یعنی اللہ سے چمٹ گئے. کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہے, بلکہ 103 میں ہے, کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یعنی اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اب یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت پھر حدیث شریف میں آتی ہے, ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ, یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اس سے چمٹنا ہے ہم. قرآن سے چمٹنے سے کیا مراد ہے؟ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں, یعنی اس پر ایمان لایا جائے, اس کی روزانہ تلاوت کی جائے, اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اس قرآن کے احکامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ 5 حقوق ہیں ہر مسلمان پر جو قرآن کی آیت ہوتی ہے. اگر یہ ہم ادا کریں گے تو یہ ہے اللہ سے چمٹنا, اللہ کی رسی سے چمٹنا, قرآن سے چمٹنا. تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھے, یقین رکھے اور اس کے کلام سے چمٹ جائے, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, تو عنقریب وہ پھر اسے اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور وہ اسے اپنے سیدھے راستے کی طرف جب وہ راہ دکھائے گا, نمایاں کر دے گا اس راستے. اللہ سبحانہ وتعالی ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اب ذرا سا موضوع آپ کو مختلف نظر آئے گا. آخری یہ جو بھی آیتیں ہیں اس میں ایک وہ موضوع کہ جو کہ آیت نمبر 11 اور 12 میں سورۃ النساء میں بیان ہوا، دو آیتوں میں وراثت کے احکامات اگر آپ کو یاد ہو ابتدا میں آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان ہوئے تھے۔ آیت نمبر 12 میں ایک استثنائی صورت تھی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اور وہ ایک ایسے مرد یا عورت کی تقسیم تھی وراثت کی کہ جو کہ کلالہ کہلاتی ہے۔ یعنی کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ مرد یا عورت کے جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ کیا مطلب؟ اصول سے مراد نہ اس کے والدین ہوں، اور فروع سے مراد نہ اس کی اولاد ہو، نہ والدین نہ اولاد، اور صرف اس کے بھائی اور بہن ہوں بس۔ لہٰذا اب ایسے شخص یا عورت یا مرد کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ لہٰذا اب بہن بھائیوں کے حوالے سے پھر تین تقسیمات ہیں کہ جس کی تفصیل ہم نے وہاں پر بھی پڑھی تھی، میں اس کو آپ کو یعنی ریکال کر دیتا ہوں، دوبارہ سے اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ یعنی بہن بھائیوں کی تقسیم جو ہے وہ شریعت میں تین طرح کی ہے، تین اقسام ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں اخیافی بہن بھائی، یہ بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں شریک ہوتے ہیں، ماں ایک ہیں باپ مختلف ہیں۔ ان اخیافی بہن بھائیوں کی جو بھی وراثت کی تقسیم ہے اس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آ گیا تھا کہ کس طرح سے ان میں مال تقسیم ہوگا، ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر بقیہ جو دو قسمیں ہیں اس کا یہاں تقسیم کا معاملہ آ گیا۔ ایک تقسیم پھر ہوتی ہے اللاتی بہن بھائی۔ اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ باپ شریک ہوتے ہیں، ماں مختلف ہوتی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ عینی بہن بھائیوں کی ہوتی۔ یہ عینی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے ماں باپ مشترک ہوتے ہیں، جو کہ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں اللاتی اور عینی بہن بھائیوں کی تقسیم کا معاملہ فرمایا گیا کہ بالکل ترکہ ویسے ہی تقسیم ہوگا کہ جیسے کہ سگے بیٹا بیٹی میں مال تقسیم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللاتی اور عینی بہن بھائیوں میں ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اب یہ ترجمہ ہے کہ جو کہ ہم یہاں پر کر لیتے ہیں، باقی تفاصیل جو ہے اس کی، اور جب بھی کوئی ایسا ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہو تو مفتیان بیٹھے ہیں ان کے سامنے پوری یعنی ڈیٹیل رکھی جائے، اور وہ پھر تقسیم جو ہے وہ قرآن و شریعت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں وہ آپ کو کر کے بتاتے ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس تمہید کے بعد۔ فرمایا جا رہا ہے یستفتونک، اے نبی آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ استفتا یعنی ایک فقہی اصطلاح میں بھی علماء کرام سے، مفتیان سے جو مسئلے پر فتویٰ مانگا جاتا ہے، اور سب سے بڑے مفتی اعظم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرمائے نبی آپ سے بھی یہ فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی، جو کہ مسائل پر احکامات ہے کہ جو نازل فرما رہا ہے۔ لہذا جب اخیافی بہن بھائیوں کی تقسیم وہاں آ گئی آیت نمبر 12 میں، تو اب مسئلہ یہ لے کر آئے کہ پھر یہ جو اللاتی اور عینی بہن بھائی ہیں ان کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ اس کو کیونکہ یہ آیتیں بالکل آخری دور میں نازل ہوئیں، لہذا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر سورہ نساء کی بالکل آخری آیتوں میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر اس کو جگہ دی اور فرمایا کہ اس کو یہاں رکھ، کیونکہ یہ آیتوں کی جو بھی ترتیب ہے کہ فلاں آیت کدھر رکھی جائے گی، یہ بھی کس کی ہے عطا کردہ؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے پھر یہ پورا قرآن ہے کہ جو کہ ترتیب دیا۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، اور یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللاتی اور عینی بہن بھائیوں کی تقسیم ہے وراثت میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان امرؤن حلق، اگر تو ہلاک ہونے والا یعنی جو میت ہے وہ بھائی کی ہے، یعنی ایک مرد کی ہے، اور ایسا مرد ہے کہ لیس لہ ولد، کی جس کی کوئی اولاد نہیں، ولہ اختن، ہاں اس کی صرف ایک بہن ہے۔ لہذا اب تقسیم کیا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ فلاح نصف ما ترک، تو جو کل ترکہ ہے تقسیم ہونے والا اس میں سے نصف مل جائے گا اس ایک بہن کو، اور بقیہ جو نصف ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ پھر دیگر جو رشتے دار ہیں، اور یہ دیگر رشتے داروں میں یہ تقسیم بھی ہم نے انہی آیات میں پڑھ لی تھی کہ ذو الارحام ہیں، عزبہ ہیں، یعنی دیگر رشتے دار جو ماں شریک باپ شریک، ان میں پھر چلا جاتا ہے اگر وہ ہو۔ اگر کوئی بھی نہ ہو عزبہ میں سے یا ذو الارحام میں سے، تو پھر وہ بھی آدھا جو نصف بچا تھا وہ بھی پلٹ کر پھر اسی بہن کے ترکے میں وہ آ جائے گا، پورا اسی کو مل جائے گا۔ فرمایا کہ وہوا یریفوہا، اور اگر تو بھائی یعنی مرنے والی وہ بہن ہو تو پھر وہوا یرثھا، تو پھر بھائی جو ہے وہ پوری وراثت کا وہ ترکے میں سے اسے مل جائے گا، وہ اس کا مالک ہوگا. لیکن کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ، کہ اس مرنے والی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پوری وراثت کدھر چلی جائے گی؟ وہ بھائی کو جو ہے وہ مل جائے گی. فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ، پس اگر تو دو بہنیں ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ، تو پھر ہر بہن کو دو تہائی ہے کہ جو ترکے میں سے ملے گا. اور یہ حکم حدیث میں قرآن میں آیا دو بہنوں کے متعلق کہ دو تہائی ان کو مل جائے گا ترکے میں سے، حدیث وضاحت کرتی ہے کہ یہ دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو اسی لحاظ سے دو تہائی پھر وہ مال تقسیم ہو جاتا ہے. فَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر تو مرنے والے کی بہت سارے بہن بھائی ہوں تو لہٰذا اب تقسیم کیا ہوگی؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ مل جائے گا. فرمایا آخر میں کہ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ یہ اتنے گمبھیر مسائل، امہات المسائل، یعنی آپ سوچیں کہ یہ جو بھی آیت نمبر 11-12 میں بھی یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اگر تو یہ انسان خود وراثت کی تقسیم اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو تقسیم کرنے بیٹھتا تو کسی نہ کسی پر ذاتی لازمن کرتا، اور آج کل تو شریعت کے احکامات ہونے کے باوجود جو ہے وہ ذاتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بھائی جو ہے وہ بہن کا ترکہ جو ہے وہ غضب کر کے بیٹھ جاتے، وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے. یہ ظلم اور ذاتی ہمارے اس معاشرے میں نظر آتی. تو اللہ اسی اعتبار سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اتنے گمبھیر مسائل واضح کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. کیوں؟ انت دلو، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، رائے حق سے نہ بھٹک جاؤ، کسی پر ذاتی نہ کر بیٹھ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. تو لہذا جب ہر شے کا علم اللہ کو ہے تو اسے ہی پتا ہے کہ کس شے میں اور کتنی مقدار میں کس کے لیے فائدہ ہے اور کس کے لیے فائدہ نہیں. لہذا اس نے پھر یہ پوری تقسیم ہے وراثت کی جو تمہیں دے دی ہے. اب میرے اور آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر ہم اس کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کے شریعت کو بوجھ نہ محسوس سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے لیے رحمت سمجھتے اس پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے تمام احکامات کو رحمت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.